السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے آڈیو اسٹریم کے ذریعے. تو آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کریں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی کڑی سزا دینے کا قانون بنایا جائے. عدالت عالیہ کی پارلیمان کو تجویز. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
سابق فوجی صدر کے جوہری پھیلاؤ سے متعلق بیان سے پاکستان کو خفت اٹھانا پڑی. وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار کا سینٹ کی کمیٹی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قافلے کی 4 روز بعد اسلام آباد سے لاہور آمد. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود.
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپنے پہلے ایک روزہ سرکاری دورے پر کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے اہم ملاقاتیں کیں اور امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت بھی کی. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر. تفصیلات کچھ دیر بعد.
ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم مسلح حملہوروں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار ہلاک. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا:
کشمیر کو بھارتی آئین کے تحت حاصل خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف علاقے میں ہڑتال.
اتر پردیش میں گورکھپور میڈیکل کالج میں 5 دنوں کے اندر 63 بچوں کی موت. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر اور چین کے صدر نے جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری بنانے کے اپنے باہمی عزم کا اعادہ کیا ہے. اور کینیا میں موجودہ صدر کے صدارتی انتخاب میں فاتح قرار پانے کے بعد خوشی کے ساتھ ساتھ مشتعل احتجاجی مظاہرے بھی شروع ہو گئے اور تشدد کے واقعات میں 9 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسلام آباد سے لاہور ریلی اپنے 4th دن میں داخل ہو گئی. آج وہ براستہ جی ٹی روڈ لاہور پہنچ رہے ہیں. جمعے کے روز وہ گوجرانوالہ پہنچے تھے، جس کے بعد ہفتے کے روز انہوں نے مریدکے میں خطاب کیا. تیسرے اور 4th دن کی ریلی کی روداد اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
4 روز قبل اسلام آباد سے قافلے کی صورت میں براستہ جی ٹی روڈ سفر کا آغاز کرنے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف ہفتے کی شام اپنی منزل لاہور کی حدود میں داخل ہو گئے، جن کے ساتھ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے کئی رہنما اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی ریلی کی صورت میں یہاں پہنچی. گزشتہ 3 دنوں میں وہ ایک رات راولپنڈی اور دوسری جہلم میں گزار چکے ہیں، جبکہ ہفتے کی شام گوجرانوالہ پہنچنے پر اپنے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد سے خطاب کے بعد انہوں نے یہ رات یہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ہفتے کی صبح گوجرانوالہ سے لاہور کے لیے روانگی کے وقت بھی گرد و نواح کے علاقوں سے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اس ریلی میں شریک ہوئی، جبکہ وزیر خارجہ خواجہ آصف سیالکوٹ سے کارکنوں کا ایک قافلہ لے کر گوجرانوالہ میں ہی نواز شریف کی ریلی میں شریک ہوئے. لاہور تک راستے میں آنے والے ایک مقامات پر مسلم لیگ نون کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود رہی، اور مرید کے پہنچنے پر نواز شریف نے وہاں موجود اپنے کارکنوں اور حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے اسی موقف کو دہرایا کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی اور انہیں جس انداز سے عہدے سے ہٹایا گیا وہ کسی طور بھی مناسب نہیں.
نواز شریف آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کے اسلام آباد بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ یہ کہا کسی اور نے دیا، فیصلہ آپ کو قبول ہے؟ یہ فیصلہ آپ کو منظور ہے؟ ہاں ہاں، اگر نواز شریف نے کرپشن کی ہوتی، نواز شریف نے 1 پائی کی بھی کرپشن کی ہوتی، تو نواز شریف کو آپ کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتے.
عدالت عثمہ کی طرف سے پاناما پیپرز معاملے پر سنائے گئے فیصلے کے نتیجے میں نااہل قرار پانے کے بعد نواز شریف گزشتہ ماہ وزارت عثمہ کے منصب سے علیحدہ ہوئے تھے، اور بدھ کو انہوں نے اسلام آباد سے اپنے آبائی شہر لاہور کے لیے براستہ جی ٹی روڈ ریلی کی صورت میں سفر کا آغاز کیا تھا. اپنے اس تمام سفر کے دوران حامیوں سے کیے جانے والے اپنے خطابات میں وہ اپنے اسی موقف کو دہراتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان پر بدعنوانی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کے ووٹ کا احترام کیا جائے. حزب مخالف نواز شریف کی ریلی اور اس میں کی جانے والی تقاریر کو عدلیہ کی توہین اور اداروں سے متعلق عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش قرار دیتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون ان دعووں کو مسترد کرتی ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں. اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ابھی ہم نے آپ کو بتایا, پاکستان کے سابق وزیر اعظم ایک ریلی لے کر اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے ہیں. ہمارے لاہور کے نمائندے قمر ضیاء الرحمان اس وقت ریلی کے ہمراہ لاہور کی طرف جا رہے ہیں. ریلی اس وقت کہاں ہے اور سابق وزیر اعظم کے قافلے کی رفتار کیا ہے, اس کا آنکھوں دیکھا حال انہیں سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم قمر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
بہت شکریہ قمر صاحب. ہمارے یہ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت آپ ہیں کہاں اور کب تک توقع ہے کہ ریلی لاہور پہنچے گی؟
اس وقت میں لاہور کا جو مقام داخلی راستہ ہے شاہدرہ, جو کہ جی ٹی روڈ سے آنے والے جتنے بھی شہر ہیں, پنڈی سے لے کے بلکہ اٹک سے لے کے جتنے بھی شہر آتے ہیں گجرات تک, جس میں جہلم آتا ہے, گجرا والا آتا ہے, جتنے چھوٹے بڑے شہر آتے ہیں, ان یہ سبھی ایک ہی راستہ استعمال کرتے ہیں اور وہ شاہدرہ کے ذریعے راستے ہی آپ لاہور میں داخل ہو سکتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا مجمع جو ہے وہ لاہور کے داخلی مقام شاہدرہ پہ موجود ہے. مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے وہ انہوں نے اپنے یہاں پہ تمام کارکنوں کو انگیج رکھا ہوا ہے. جو پارٹی ترانے ہیں وہ بجائے جا رہے ہیں, مختلف قسم کا میوزک بجایا جا رہا ہے. ابھی جو ریلی کا جو ہیڈ ہے وہ میں دیکھتا ہوں, تقریباً کوئی امامیہ کالونی ہے جو کہ شاہدرہ کے بعد ایک چھوٹا سا اسٹاپ آتا ہے, وہاں پر ہے. اور سیکورٹی کی جو لائٹیں ہیں وہ مجھے جلتی بجھتی نظر آ رہی ہیں, اور لوگوں کا چونکہ بہت زیادہ رش دیکھنے کو آ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے جو سیکورٹی کی جو گاڑیاں وہ دھیمے دھیمے خرامہ خرامہ لاہور کی طرف بڑھ رہی ہیں, جس کے باعث جو نواز شریف کی جو ریلی کی جو گاڑیاں ظاہر ہے وہ سیکورٹی کی گاڑیوں کے پیچھے ہیں. تو مجھے ابھی لگتا ہے کم و بیش پاکستانی وقت کے مطابق اس وقت 7:06 ہوئے ہیں شام کے, تو مجھے ایک اندازہ ہے کہ یہ تقریباً ابھی 45 سے 50 منٹ اور لے لیں گے شاہدرہ تک پہنچنے میں. شاہدرہ پہنچیں گے اور یہاں پہ نواز شریف کا ایک خطاب متوقع ہے, اور اس کے بعد وہ داتا دربار کی طرف بڑھیں گے, اور داتا دربار کو اس وقت ہر قسم کی زائرین سے خالی کرا لیا گیا ہے. وہاں پر جو ہے کناتیں لگا دی گئی ہیں, اور زائرین خواہ وہ مرد ہیں, خواتین ہیں, کوئی بھی ہیں, ان سے ہر قسم کے زائرین کو خالی کرا لیا گیا ہے. کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں اور جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف, وہ نااہلی کے بعد پہلی مرتبہ اپنے گھر لاہور میں, کیونکہ ان کا گھر ہے جاتی عمرہ میں, وہاں آئیں گے, پہلے داتا صاحب حاضری دیں گے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دوسرے فون پہ ایک اطلاع ملی ہے کہ ہو سکتا ہے ریلی جو جس کو پہلے داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہونا تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ اب رائیونڈ جاتی عمرہ جا کر اختتام پذیر ہو. ابھی اس بارے میں کوئی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا, لیکن مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کو بتا رہے ہیں. میں نے آج ریلی کے ساتھ ٹریول کیا تھا گجرانوالا سے, پہلے مرید کے تک, پھر کاموں کی تک, سادھو کی, اور اس وقت شاہدرہ میں موجود ہوں. کاموں کی میں بھی نواز شریف صاحب نے خطاب کیا, اور انہوں نے جو ایک ہی بات دہرا رہے ہیں گزشتہ 3 دنوں سے, اور آج چوتھا روز ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ منتخب کر کے بھجوائے گئے تھے, لیکن جو معزز عدلیہ ہے انہوں نے ان کو عوام کے ووٹوں کا احترام نہیں کیا اور نکال دیا.
اچھا ایک اور بات بتائیے کہ اس وقت لوگوں کا ظاہر ہے جوش و خروش, جو کہ پاکستانی میڈیا پہ منٹ منٹ کی خبر دکھائی جا رہی ہے, آپ کے پیچھے بھی ہمیں اس وقت کافی آوازیں سنائی دے رہی ہیں, کس طرح سے آپ اس کو بیان کریں گے؟ کتنا چارج مجمع ہے یہ سارا؟
جو چارج مجمع نا, آپ اس کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج لاہور میں شدید گرمی تھی, شدید ہب تھی, 39 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت یہاں پہ نوٹ کیا گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے, جو فیلڈ لائک جو ہوتا ہے وہ 45 ڈگری تھا. لوگوں نے 2 بجے تک یہاں پہ منتظمین تھے, لیکن جیسے ہی 3 بجے ہیں اور تو لوگوں نے آہستہ آہستہ ٹولیوں کی صورت میں یہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے. اس وقت یہاں پہ شدید ہب ہے, لوگ پیاسے ہیں, گرمی سے نڈھال ہیں, لیکن جو ہی ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے قائد نواز شریف تھوڑی دیر بعد شاہدرہ پہنچیں گے, تو وہ ایک دم سے پورے کا پورا جو مجمع ہے اس میں ایک نیا جوش و جذبہ آ جاتا ہے, وہ نعرے لگانے لگتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ وہ اپنے قائد کو دیکھیں. میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ہاتھ میں موبائل فون پکڑے ہوئے ہیں, اور ان کی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ جیسے ہی ان کے قائد یہاں پر پہنچے تو ان کی گاڑی کے ساتھ کم از کم ایک سیلفی ضرور لے لیں, کیونکہ آج کل نوجوانوں کی ایک بہت پسندیدہ روایت ہے کہ کسی بھی چیز کی وہ سیلفی لینا چاہتے ہیں.
جی
میں اس وقت کم از کم کوئی 20 فٹ اونچی جگہ پر موجود ہوں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو مجھے دور تک بندے ہی بندے, سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنے بندے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم سینکڑوں افراد ضرور اس وقت جی ٹی روڈ پر موجود ہیں.
بہت بہت شکریہ قمر ضیاء الرحمان, اس وقت ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی, تازہ ترین صورتحال ہم معلوم کریں گے. ہمارا ایک نیوز شو اور ہوگا جو 9:30 ہوگا, تو اس وقت ہم بات کریں گے آپ سے پھر دوبارہ. بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب کا. اس وقت ہم بات کرتے ہیں لاہور میں, ہماری نمائندہ سمن خان بھی موجود ہیں, اور وہاں پوچھتے ہیں ان سے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کیسی ہیں. السلام علیکم سمن.
وعلیکم السلام.
یہ بتائیے گا کہ کچھ ہی دیر میں یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ریلی لاہور پہنچنے والی ہے, جیسا کہ آپ سن رہی تھیں قمر ضیاء الرحمان بتا رہے تھے ساری تفصیلات. یہاں پر ان کے استقبال اور حفاظت کے سلسلے میں آپ کیا تیاریاں دیکھ رہی ہیں؟ کس طرح سے بتائیں گی سننے والوں کو؟
جی میں اس وقت شاہدرہ سے اگلا ایک جو پوائنٹ ہے راوی ٹول پلازہ کا وہاں پر موجود ہوں, اور یہ وہ اگلا پڑاؤ ہوگا جہاں پر نواز شریف صاحب کا قافلہ اور ان کی ریلی جو ہے یہاں سے گزرے گی شاہدرہ میں, جب وہ خطاب اپنا ختم کر لیں گے اس کے بعد. تو یہاں پر جو ہے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ شاہدرہ چونکہ یہ راوی جو ہے یہ لاہور کو ملاتا ہے بہت سے شہروں کے ساتھ, اور یہ جو راوی کا پل ہے یہاں پر بہت زیادہ اس وقت ٹریفک ہوتی ہے, لیکن اس کو اس وقت ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. لوگ جو بھی یہاں پر دوسرے شہروں کے لیے جانا چاہ رہے ہیں یا ایون کے کارکن جو ریلی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ شاہدرہ جانے والے ہوں یا شاہدرہ سے داتا صاحب جانے والے, وہ سبھی اس وقت پیدل سفر کر رہے ہیں اور پیدل جو ہے اپنے راستوں پر گامزن ہیں. اس وقت لوگوں کا یہاں پر رش بھی ہے, جو ریلی میں شریک ہونے کے خواہش مند لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ہم جھنڈے دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے مسلم لیگ نون کے جس پر تحریریں درج ہیں, اپنے قائدین کی پکچرز جن پر آویزاں ہیں وہ بینرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں. اور اس ریلی اور اس دن کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنا بھی روٹ ہے وہ سب مسلم لیگ نون, نواز شریف صاحب اور جتنے بھی پارٹی قائدین ہیں ان سب کی تصویروں اور ان کے جو پارٹی نعرے ہیں ان کے بینرز جو ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں آویزہ کیے گئے ہیں. لوگ بہت دور دور سے بھی آ رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس علاقے کے ہیں, چونکہ شام ڈھل گئی ہے اور بہت دن گرم گزرا, لوگ گھروں میں محصور رہے اور اب جب لوگ باہر نکلے ہیں تو وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں کے مقامی ہیں, رہائشی ہیں, تو وہ بھی جو ہے یہ نظارہ کرنے کے کس طرح سے میاں محمد نواز شریف چار روزہ اپنا جو ریلی کا آج اختتام کریں گے لاہور آ کے, تو بہت سے لوگ یہ نظارہ کرنے بھی آئے ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ اگر ہم باسی شہر کی بات کریں تو باسی شہر میں جو بھی روٹ کا راستہ ہے ادھر لوگوں کا ایک خاص جو ہے وہ لوگوں کا رش نظر آیا, اور بہت سے تین سٹیجز لگائے گئے ہیں. شاہدرہ کے بعد جو ہے اگلا جو عمدہ پڑاؤ ہوگا وہ آزادی فلائی اوور ہوگا, وہاں پر بھی سٹیج لگایا گیا ہے. اس سے اگلا جو پڑاؤ ہوگا وہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید آخری پڑاؤ ہو وہ داتا صاحب کے پاس ہے, ادھر بھی ایک اچھا تیار کیا گیا ہے.
جی, جی. اور تیسرا بتائیں گی تیسرا کہاں پہ ہے؟ اور ساتھ میں ابھی قمر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو کہیں کہیں سے اطلاع مل رہی تھی, ابھی تک پکا تو یہ بات پتا نہیں چلی کہ شاید یہ ریلی لے کے اب وہ جاتی عمرہ تک چلے جائیں, رائے بھنڈ تک اس ریلی کو بڑھا دیا جائے. تو اس کے علاوہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اور ایونٹس بھی متوقع ہیں, کوئی پلاننگ کی گئی ہے کہ اگر کہاں کہاں پر خطاب کرنے کے علاوہ کوئی اور بھی ایونٹس ہیں اس کے علاوہ؟
جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو تیسرا اور آخری پوائنٹ اس وقت میڈیا کے سامنے کہا گیا تھا شروع دن سے لے کر کہ داتا صاحب کا جو داتا دربار کا جو پوائنٹ ہے وہ آخری ہوگا, اور ادھر میاں نواز شریف اپنی آخری تقریر کریں گے اور اس میں بہت اہم اعلانات بھی متوقع ہیں. تو جیسا کہ کور نے بتایا کہ یہ پلان ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے اور جاتی عمرہ بھی جا سکتا ہے, تو اس معاملے میں افواہیں بھی آپ کہہ سکتی ہیں, اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید یہ ریلی ٹول پکڑے اور جاتی عمرہ جو ہے میاں صاحب ایک قافلے کی صورت میں جائیں, اپنے گھر جو ہے وہ ایک ریلی کی صورت میں جائیں. تو اس پر اس میں جو ہے پلان بھی یہ ہے کہ روٹ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیوائڈ ہوگا کہ یا تو وہ داتا دربار سے براستہ بند روڈ ہوں گے, اور اس کے بعد سگیا پل سے وہ ٹھوکر نیاز بیگ, اور ٹھوکر نیاز بیگ سے وہ ڈائریکٹ ڈرائیونڈ جاتی عمرہ جائیں گے. لیکن یہ صرف محض ایک پلان ہے جس کے لیے سیکیورٹی بھی تیار ہے, میڈیا والے لوگ بھی تیار ہیں, میڈیا کے بہت سے لوگوں کی ٹیمز بھی اب ڈپیوٹ ہو چکی ہیں ان راستوں پر. لیکن زیادہ جو ہے کیونکہ پہلے ایسا پروگرام نہیں تھا, تو زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ چونکہ پہلے لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا کارکنوں کو, تاکہ وہ لوگ جتنے بھی یہاں پر ان کے کارکن ہیں وہ لوگوں کو لے کر ان پوائنٹس پر جمع رہیں, تو جب اگر پہلے اناؤنس ہی نہیں کیا گیا تو جو ایک تجزیہ کاروں کی رائے کہہ لیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پہلے اناؤنس ہی نہیں کیا جا رہا تو بہت مشکل ہے کہ یہ
ایک دم تیاری ہو سکے. اچھا, بہت بہت شکریہ. لاہور میں ہم بات کر رہے تھے, سمن خان ہماری نمائندہ ہیں, قمر ضیاء الرحمان ان سے تھوڑا سا پہلے موجود تھے, ان سے بھی آپ نے سنا کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ریلی کی جو چار روز پہلے اسلام آباد سے روانہ ہوئے تھے. بہت بہت شکریہ سمن, آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. تو آئیے اب پروگرام میں ہم باقی رپورٹوں کی طرف چلتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ توہین مذہب کے قانون پر نظر ثانی کر کے اس میں مناسب ترامیم لائے. اس عدالتی فیصلے پر خاصی متنازع بحث شروع ہو سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے ایک مشکل فیصلہ ہوگا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنتے ہیں.
پاکستان کی ایک عدالت نے پارلیمان کو تجویز دی ہے کہ ملک میں توہین مذہب کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایسی قانون سازی کی جائے جس میں توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی کڑی سزا دی جا سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کو روکے جانے سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت پر اپنے جاری کردہ تفصیلی فیصلے میں کہا کہ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے ناقدین اسے ختم کرنے کے مطالبات کرتے ہیں، جبکہ بہتر یہ ہوگا کہ اس قانون کو ختم کرنے کی بجائے اس کے غلط استعمال کو روکا جائے۔ اپنے فیصلے میں جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ لوگ ذاتی انعت کی وجہ سے مخالفین پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ان کی اور ان کے خاندان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ جھوٹا الزام لگانے والے پر جو قانون لاگو ہوتا ہے اس کے تحت سزا انتہائی کم ہے۔ ملک میں رائج قانون کے مطابق توہین مذہب کی سزا موت ہے، جبکہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا 6 ماہ قید یا 1,000 روپے جرمانہ ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ قانون میں ترمیم کر کے جھوٹا الزام لگانے والے کے لیے بھی اتنی ہی سخت سزا رکھی جائے جتنی کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کے لیے ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور اس کے غلط استعمال کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، جن میں تازہ ترین واقعہ جس نے بین الاقوامی برادری کی توجہ ایک بار پھر اس جانب مبذول کروائی رواں سال اپریل میں مردان کی ولی خان یونیورسٹی میں پیش آیا تھا۔ اس یونیورسٹی میں مشتعل طلبہ نے توہین مذہب کے الزام میں ایک نوجوان طالب علم مشال خان کو تشدد اور گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، لیکن بعد ازاں تحقیقات سے پتہ چلا کہ مقتول پر لگایا جانے والا الزام غلط تھا۔ ایسے ہی واقعات کی بنا پر آزاد خیال حلقے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس قانون میں ترمیم کے مطالبات کرتی آئی ہیں، لیکن اس ضمن میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکن سینیٹر ستارہ ایاز نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس بارے میں پہلے بھی کام کیا جا رہا تھا اور اب عدالت نے بھی یہ تجویز دی ہے، لیکن ان کے بقول یہ معاملہ انتہائی احتیاط کا متقاضی بھی ہے۔
کوئی بھی لیجسلیشن ہوگی اس کو بہت کیئرفلی کرنا ہوگا، دس از ویری سینسیٹیو ایشو۔ جسٹ اس طرح کے بس ایک لیجسلیشن بن گئی اور اتنے سزا ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے، دیٹ از ناٹ انف۔ وی نیڈ ٹو گو ٹو ان اے ویری ڈیپ، اس پہ جانا ہوگا، جو ایک تو روٹ کازز پہ بھی جانا ہوگا، جب لیجسلیشن ہو تو اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا کہ اور سرکمسٹانسز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیوں پھر کس طرح لیجسلیشن ہوگا، پھر امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی اس کی۔
عدالت عالیہ نے رواں سال مارچ میں اس پر مختصر فیصلہ سنایا تھا اور تفصیلی فیصلہ جمعے کو جاری کیا گیا۔ 116 صفحات پر مشتمل فیصلے میں متعلقہ حکام کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر توہین آمیز مواد کو روکنے کے لیے مناسب اقدام کریں تاکہ ایسا مواد پاکستان میں صارفین نہ دیکھ سکیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی محکمہ خارجہ کے ایک اعلی افسر کا کہنا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے اپنی خود نوشت سوانح میں پاکستان کی ایٹمی سرگرمیوں سے متعلق جو تحریر کیا ہے اس سے پاکستان کو سخت خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں مزید تفصیل سنیے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک عہدیدار نے پارلیمان کے آوان بالا یعنی سینٹ کی کمیٹی کو بتایا کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے جوہری مواد کی بیرون ملک منتقلی سے متعلق کیے گئے انکشاف کی وجہ سے پاکستان کو خفت اٹھانا پڑی۔ واضح رہے کہ سابق صدر مشرف نے اپنی سوانح عمری میں یہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب پاکستان کے جوہری پروگرام سے منسلک تھے تو انہوں نے شمالی کوریا اور چند دیگر ممالک کو حساس نوعیت کا جوہری مواد منتقل کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے عہدیدار نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کو بتایا کہ اس انکشاف نے پاکستان کو ایک دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا اور اسلام آباد کو یہ موقف تواتر کے ساتھ دہرانا پڑا کہ پاکستان جوہری پھیلاؤ کے خلاف ہے۔ کمیٹی کے رکن اور متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر طاہر مشدی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ کے عہدیدار نے یہ بات اس وقت کہی جب حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر نے ان سے یہ استفسار کیا کہ اس انکشاف کے بعد شمالی کوریا کا رد عمل کیا تھا۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار رسول بخش ریس کا کہنا ہے کہ سابق صدر مشرف کا انکشاف پاکستان کے لیے نہ صرف سفارتی حوالے سے ایک مشکل صورتحال کا باعث بنا بلکہ اس کی وجہ سے پاکستان کی سول جوہری ٹیکنالوجی کے اصول کی کوششوں پر بھی منفی اثر پڑا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا،
اور خصوصی طور پر جب انکشاف کیا غیر ضروری مشرف نے، تو اس کے بعد سے پھر جو نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا گیا، اور جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر جو کنسٹینٹس تھیں ٹول یوز پر بھی ہمیشہ دیکھا یہ جاتا تھا، اور ابھی ہوئی ہے صورتحال کہ اگر کوئی ٹیکسٹائل مشینری ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں یہ پاکستان جا رہی ہے تو یہ نیوکلیئر پلانٹس کے لیے یا نیوکلیئر اکوپمنٹ بنانے کے لیے تو استعمال نہیں ہو سکتی، تو کافی نقصان پہنچا پاکستان کو۔ یہ غیر ذمہ دارانہ قسم کا اعلان تھا جو انہوں نے کیا۔
امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے پاکستان کے جوہری پروگرام کے تحفظ سے متعلق بھی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جاتا رہا ہے کہ یہ جوہری ہتھیار عسکریت پسندوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ تاہم پاکستان ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہونے کے ناطے سے اس کے جوہری پروگرام کے تحفظ کا نظام بین الاقوامی سطح پر وضع کردہ قواعد و ضوابط کے عین مطابق ہے، جبکہ اس کا سول جوہری پروگرام جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA کے وضع کردہ ضوابط کے عین مطابق ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی صوبے اتر پردیش کے گورکھپور شہر کے ایک سرکاری ہسپتال میں 63 بچوں کی اموات واقع ہوئی ہیں۔ 5 دن کے اندر 9 مولود بچوں سمیت اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی اموات سے صوبے میں تشویش کی لہر پھیل گئی ہے۔ یہ رپورٹ ہم تفصیل سنائیں گے آپ کو نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں اپنے دوسرے نیوز بلٹن کے اندر۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آئین کے تحت کشمیر کو جو خصوصی امراض دی گئی ہیں ان کو ختم کرنے کے بارے میں حکومت غور کر رہی ہے۔ حکومت کے ان زیر غور تجویز کے خلاف بھارتی کشمیر میں پڑتال کی گئی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ سنیے۔
کشمیری سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کی یہ یکساں رائے ہے کہ آئین ہند میں متنازفی ریاست کو حاصل خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف مہم کا مقصد مسلم اکثریت علاقے کی آبادیاتی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، اور یہ سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ اس کے پیچھے قدامت پسند ہندو تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ یا RSS کی مسلم دشمن سوچ کار فرما ہے۔ RSS اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کرتی ہے، لیکن اس سے منسلک سیاسی جماعتیں جن میں بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی یا BJP پیش ہے، برملا طور پر اور غیر مبہم الفاظ میں آئین ہند کی ان دفعات کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں جن کے تحت ریاست کو بھارت میں امتیازی اور آئینی ضمانتیں دی گئی ہیں۔ BJP کے ترجمان وریندر گپتا نے جمعے کو بتایا کہ آئین ہند کی دفعہ 370 اور دفعہ 35A کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ دفعات علیحدگی کی نفسیات اور سوچ کو پروان چڑھانے کا موضوع بنی ہے۔ دفعہ 370 کے تحت کشمیر کو بھارتی یونین میں خصوصی پوزیشن حاصل ہے، جبکہ دفعہ 35A کے تحت ریاست کی قانون سازیہ کو اس کے پشتونی باشندوں کی تعریف کرنے اور ان کے لیے خصوصی حقوق اور استحقاق کا تعین کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ RSS کی پشت پناہی میں کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم وی دی سٹیزنز نے دفعہ 35A کو بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور کشمیر میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدالت عظمیٰ اس آئینی ضمانت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ عدالت میں دفعہ 370 کے خلاف بھی ایک عرض داشت زیر سماعت ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دفعہ 35A منسوخ کی جاتی ہے تو اس سے منقسم ریاست کے دونوں حصوں میں 1927 سے نافذ اسٹیٹ سبجیکٹ لاء غیر متعلقہ بن سکتا ہے، جس کے تحت ریاست میں غیر منقولہ جائیداد بیچنے اور خریدنے کا حق صرف اس کے پشتنی باشندوں کو حاصل ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں BJP اور اس کی اتحادی تنظیموں کو چھوڑ کر تمام سیاسی، سماجی، مذہبی اور تجارتی جماعتیں اور انجمنیں، جن میں وکلا کی تنظیم کشمیر بار ایسوسیشن بھی شامل ہیں، ان آئینی دفعات کے دفاع میں متحد ہو گئی ہیں۔ یہاں تک کہ احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں بھی جو آئین ہند کو نہیں مانتی ہیں، دفعہ 370 اور دفعہ 35A کے حق میں سرگرم ہو گئی ہیں۔ سرکردہ آزادی پسند رہنماؤں سید علی شاہ گیلانی، میرواز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل ایک اتحاد کی اپیل پر سنیچر کو خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف ہڑتال کی گئی، جس سے وادی کشمیر اور جموں خطے کی مسلم اکثریتی چناؤ وادی میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے جمعے کو نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد کہا تھا کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ ریاست کو بھارت کے آئین میں جو امتیازی اور آئینی ضمانتیں دی گئی ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے ریاست میں نریندر مودی کی BJP اور محبوبہ مفتی کی علاقائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی مخلوط حکومت ہے، اور وزیر اعلیٰ نے حلیف جماعت کو یاد دہانی کرائی ہے کہ ان کے درمیان 2015 میں طے پائے سمجھوتے میں یہ بات درج ہے کہ ریاست کی خصوصی آئینی پوزیشن کو جوں کا توں رکھا جائے گا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ نے جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری بنانے کے اپنے باہمی عزم کا اعادہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں لیڈروں نے جمعے کے روز ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. وائٹ ہاؤس کے اس بیان کی تفصیل ایزابیلا چوچولی کی رپورٹ میں مدثرہ منظر سے سنیے.
وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات کی توثیق کی کہ شمالی کوریا کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ قرارداد جزیرہ نما کوریا میں امن اور استحکام کی جانب ایک اہم اور ضروری قدم ہے. اس سے پہلے جمعے کو ٹرمپ نے شمالی کوریا کو ایک نئی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی فوج بالکل تیار ہے. اس سے پہلے جمعے کو ٹرمپ نے شمالی کوریا کو ایک نئی تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی فوج بالکل تیار ہے. ہم بہت محتاط انداز میں اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات کی پوری شدت کو مکمل طور پر سمجھ لیں گے اور میں نے جو کہا ہے وہی میرا مقصد ہے. چنانچہ امید ہے وہ اسے سمجھ لیں گے. نیو جرزی میں اپنے گولف ریزورٹ پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا کے لیڈر نے اگر گوام کو دھمکایا، اس کے خلاف کوئی کارروائی کی، یا امریکہ کے علاقے یا اتحادی کے خلاف کوئی کارروائی کی تو اسے فوراً پچھتانا پڑے گا.
And this man will not get away with what he's doing, believe me. And if he utters one threat in the form of an overt threat, which, by the way, he has been uttering for years, and his family
has been uttering for years, or if he 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 has been uttering for years, تو اسے واقعتاً پچھتانا پڑے گا اور فوری پچھتانا پڑے گا. ان اطلاعات کے بعد کہ ہو سکتا ہے پیونگ یانگ اتنے چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہو جو دور مار بین الاقوامی میزائلوں پر نصب ہو سکتے ہوں اور امریکہ کے بعض حصوں تک پہنچ سکتے ہوں، صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کے درمیان جنگی بیانات میں سے یہ تازہ ترین ہے. صدر کے اس انتباہ سے کچھ گھنٹے پہلے چین نے کہا کہ اگر شمالی کوریا نے امریکی سرزمین پر حملے میں پہل کی اور امریکہ نے جوابی کارروائی کی تو وہ شمالی کوریا کی مدد نہیں کرے گا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے خلاف فوجی آپشن زیر غور ہے. انہوں نے صورتحال کو خطرناک قرار دیا. صدر نے نیو جرزی میں اپنے گولف تفریح گاہ پر رپورٹروں کو بتایا کہ وینزویلا کے بارے میں کئی انتخابات زیر غور ہیں اور اگر ضروری ہوا تو ان میں سے ایک فوجی متبادل بھی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ وہ فوجی آپشن کے امکان کو نظر انداز نہیں کر رہے اور یہ یقیناً ایک ایسی بات ہے جس کی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ وینزویلا کے لوگ تکلیف میں ہیں اور مر رہے ہیں. صدر نے کہا کہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں ہمارے فوجی موجود ہیں جبکہ وینزویلا کوئی زیادہ دور نہیں. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی فوج بیرون ملک امریکی شہریوں اور امریکہ کے قومی مفادات کے تحفظ کی کوششوں کی حمایت کو تیار ہے. تاہم امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر رائٹرز خبر رساں ادارے کو بتایا کہ پینٹاگون وینزویلا میں کسی فوجی کارروائی کے امکان کے بارے میں بے خبر ہے. اس سے پہلے وینزویلا کے صدر اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات نہیں ہو سکی. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جمعے کے روز بتایا کہ کیوبا میں امریکی سفارتکار جنہیں سماعت سے محرومی کا سامنا ہے وہ بظاہر ہیلتھ اٹیکس یا صحت پر کیے گئے حملوں کا شکار ہوئے ہیں. کینیڈا نے جمعے رات کے روز یہ انکشاف کیا تھا کہ کیوبا میں کینیڈا کے کم سے کم ایک سفارتکار کی سماعت متاثر ہوئی ہے اور اس کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. فوری طور پر واضح نہیں ہوا کہ امریکہ کے کتنے سفارتکار ان حملوں سے متاثر ہوئے ہیں. ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ کیوبا کے حکام کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ وہ حملہ کرنے والے افراد کا پتہ چلائے، جبکہ کیوبا نے اس ہفتے ایک بیان میں کہا کہ اس نے نہ تو پہلے کبھی اجازت دی ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ اجازت دے گا کہ کیوبا کی سرزمین کو سفارتکاروں کے خلاف کسی بھی نوعیت کی کارروائی کے لیے استعمال کیا جائے اور اس میں کوئی استثناء نہیں رکھی گئی. کینیا میں موجودہ صدر اہرو کینیاتا کے صدارتی انتخاب میں فاتح قرار پانے کے اعلان کے بعد خوشی کے ساتھ ساتھ مشتعل احتجاجی مظاہرے بھی شروع ہو گئے اور تشدد کے واقعات میں 9 افراد اور ایک بچہ ہلاک ہوئے. کینیاٹا نے اپنی کامیابی کے بعد خطاب میں ملک کو متحد کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور ان ترقیاتی منصوبے کے اطلاق کا وعدہ کیا جس سے شہریوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مرکزی حریف رائلا اوڈنگا سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ مل کر کینیا کے لیے کام کیا جائے، تاہم اوڈنگا نے انتخاب کو دھاندلی پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دیا. اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ شمن میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس سے اس پر سوار 4 اماراتی فوجی ہلاک ہو گئے. اور مصر کے ساحلی علاقے اسکندریہ میں جمعے کے روز 2 مسافر گاڑیوں کی ٹکر سے 36 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. خبریں ختم ہوئیں. السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 10:30 بجا جاتے ہیں. خبروں کا ایک اور بلٹن لیے حاضر ہوں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسلام آباد سے لاہور ریلی اپنے چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے اور آج وہ براستہ جی ٹی روڈ لاہور پہنچ رہے ہیں. جمعے کے روز وہ گجرانوالہ پہنچے تھے اور ہفتے کے روز انہوں نے مرید کے میں خطاب کیا تھا. اس سلسلے میں ہم نے لاہور میں اپنے دو نمائندوں ضیاء الرحمان اور سمن خان سے آپ سے کو تفصیل بتائی تھی اپنے پہلے بلٹن کے اندر. تو آئیے اب مزید خبریں آپ کو بتاتے ہیں. اس سلسلے میں جیسے ہی تازہ ترین صورتحال سامنے آئے گی اپنے آخری بلٹن میں آپ سے پھر بات ہوگی. پروگرام جہاں رنگ میں بھی اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ توہین مذہب کے قانون پر نظر ثانی کر کے اس میں مناسب ترامیم لائے. اس عدالتی فیصلے پر خاصی متنازع بحث شروع ہو سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے ایک مشکل فیصلہ ہے. پاکستانی محکمہ خارجہ کے ایک اعلی افسر نے کہا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے اپنی خود نوشت سوانح میں پاکستان کی ایٹمی سرگرمیوں سے متعلق جو تحریر کیا اس سے پاکستان کو سخت خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. بھارتی صوبے اتر پردیش کے گورکھپور شہر اور آئیے اب آپ کو کچھ اور پہلے خبریں سنواتے ہیں پاکستان سے ہی. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں پنو روڈ پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے پولیس کے دو اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دو پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. جمعے کو دیر گئے بنو روڈ پر کوٹلی امام حسین کے علاقے میں دو پولیس اہلکار اپنے فرائض انجام دے رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم حملہوروں نے ان پر خودکار ہتھیاروں سے انداز فائرنگ کر دی. فائرنگ سے دونوں اہلکار شدید زخمی ہوئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ حملہور جے وکو سے فرار ہو گئے. مرنے والے پولیس اہلکاروں کا تعلق شیعہ برادری سے تھا، جنہیں ہفتے کو ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. پولیس کے مطابق جے وکو سے شواہد جمع کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں شیعہ اور سنی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے اور ماضی میں یہاں پر کوارانہ کشیدگی اور پرتشدد واقعات دیکھنے میں آتے رہے ہیں. بعض حلقوں کی طرف سے اس تازہ واقعے کو علاقے میں پر کوارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی سازش بھی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن شیعہ برادری کے ایک سرکردہ رہنما مولانا رمضان توقیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا.
ایک سال سے آرام تھا، سکون تھا، یہ پھر فرقہ واریت کو بھڑکانا چاہتے ہیں. اس سازش کو انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی ناکام کیا ہے، اب بھی ناکام کریں گے.
لگ بھگ 2 سال قبل حکومت نے مقامی عمائدین کی مدد سے منعقد کیے گئے جرگوں کے ذریعے شیعہ اور سنی مسالک کے مابین مفاہمت کی کوششیں کی تھی، جس کے بعد سے ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کی گرد و نواح میں فرقے کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے واقعات تقریباً ختم ہو گئے تھے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم خاقان عباسی صوبہ سندھ کے دورے کے سلسلے میں پہلی بار کراچی پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے گورنر سندھ اور اعلی حکام سے صوبے کے معاملات کے بارے میں بات کی ہے. کراچی سے سعود ظفر کی رپورٹ سنیے.
وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم آج کراچی کا پہلا دورہ کیا. کراچی پہنچنے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ محمد زبیر اور آئی جی سندھ سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا. وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال اور مصدق ملک بھی کراچی پہنچے ہیں. وزیر اعظم عباسی نے سب سے پہلے مزار قائد پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور گورنر سندھ محمد زبیر کی ملاقات میں گورنر نے وزیر اعظم کو سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا. گورنر سندھ نے انفراسٹرکچر کی بہتری سے متعلق اور صوبے بھر میں وفاقی حکومت کے تعاون سے چلنے والے منصوبوں سے متعلق بھی آگاہ کیا. اس موقع پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سندھ کی ترقی کے لیے مزید تعاون بڑھائے گی. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے بھی ملاقات کی. ایم کیو ایم کے وفد میں پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار، فیصل سبزواری، خالد مقبول صدیقی اور کنور نوید شامل تھے. ملاقات میں ایم کیو ایم کے وفد کا کہنا تھا کہ کراچی میں آپریشن سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی کا پیکج ضروری ہے، جبکہ تجارتی سرگرمیوں، شہر کی تعمیر نو سے متعلق اقدامات اٹھائے جائیں. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کراچی کی روشنیاں بحال کی ہیں، شہر میں امن کے استحکام کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے تاجر رہنماؤں نے بھی ملاقات کی، جس میں تاجر برادری کو درپیش مشکلات پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی کا ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ہے، ان کو درپیش تمام مشکلات دور کریں گے۔ ادھر وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت صوبہ سندھ، بالخصوص شہر کراچی میں امن و امان سے متعلق ایک اہم ترین اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوا، جس میں گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، وفاقی وزیر داخلہ، کور کمانڈر کراچی، چیف سیکرٹری سندھ، ڈی جی رینجر سندھ اور آئی جی پولیس سندھ سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ کراچی میں مکمل امن کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اسٹریٹ کرائمس کے خاتمے کے لیے تمام انٹیلیجنس اداروں کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آئین کے تحت کشمیر کو جو خصوصی مراد دی گئی ہیں ان کو ختم کرنے کے بارے میں حکومت غور کر رہی ہے۔ حکومت کی زیر غور تجاویز کے خلاف بھارتی کشمیر میں ہڑتال کی گئی ہے اور بھارتی صوبے اتر پردیش کے گورکھپور شہر کے ایک سرکاری ہسپتال میں 63 بچوں کی اموات واقع ہوئی ہیں۔ 5 دن کے اندر 9 مولود بچوں سمیت اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی اموات تھیں۔ صوبے میں تشویش کی لہر پھیل گئی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
اتر پردیش کے گورکھپور میں حکومت کے زیر انتظام چلنے والے بی آر ڈی میڈیکل کالج میں گزشتہ 5 دنوں کے اندر کم از کم 63 بچوں کی موت ہو گئی، جن میں 9 مولود بھی شامل ہیں۔ گورکھپور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا پارلیمانی حلقہ ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اموات کی وجہ بچوں کے وارڈ میں آکسیجن سپلائی میں رکاوٹ اور انسیفلائٹس یا جاپانی بخار ہے۔ 23 بچوں کی موت صرف جمعرات کے روز ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بدھ کے روز میڈیکل کالج کا دورہ کیا تھا۔ ریاستی حکومت نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اموات ہوئیں۔ ٹیکنیکل اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے وزیر آشوتوش ٹنڈن نے نامہ نگاروں کو بتایا،
ضلع ادھیکاری نے وہاں استھتی کا جائزہ لیا، آکسیجن کی کمی سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے اور آج 7 موتیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ ضلع مجسٹریل جانچ کے آدیش دے دیے ہیں، نے نردیشت کیا ہے مہاندیشک چکتسا شکشا کو تتکال گورکھپور پہنچے۔ ضلع ادھیکاری نے وہاں میڈیا کے سامنے بھی اسپشٹ کیا ہے کہ آکسیجن سپلائی بند نہیں ہونے دی گئی اور کوئی بھی موت، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آکسیجن کی کمی سے نہیں ہوئی۔
ریاست کے وزیر صحت سدھارتھ ناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور تحقیقات کے بعد قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے واقعہ کی مجسٹریٹی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ اتر پردیش کی حکومت نے جمعہ کے روز ان میڈیا رپورٹوں کی تردید کی تھی کہ 30 سے زائد بچوں کی موت آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی۔ ضلع مجسٹریٹ نے بھی اس سلسلے میں کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ معاملے کی تحقیقات کی جائے گی، لیکن مرکزی وزارت داخلہ نے گورکھپور کے ایس پی کے حوالے سے کہا کہ 30 بچوں کی موت سیال آکسیجن کی سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوئی۔ حکومت نے میڈیکل کالج کے پرنسپل کو برطرف کر دیا ہے۔ پرنسپل نے کہا کہ برطرفی سے قبل ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ادھر لکھنؤ کی اس فرم پر چھاپے ڈالے گئے ہیں جو آکسیجن سپلائی کرتی تھی۔ فرم کے ذمہ داروں نے آکسیجن سپلائی بند کرنے کی تردید کی۔ رپورٹوں کے مطابق کمپنی نے میڈیکل کالج پر 35 لاکھ روپے کے بقائے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے سپلائی روک دی تھی۔ اسپتال کے ذرائع کے مطابق جمعہ کی شام کو فیض آباد سے آکسیجن کے 300 سلینڈر منگائے گئے تھے۔ کانگریس سمیت بیشتر اپوزیشن جماعتوں کے وفود گورکھپور کا دورہ کر رہے ہیں۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، مایاوتی، اکھلیش یادو اور لالو یادو سمیت متعدد سیاستدانوں نے اس واقعہ کے لیے ریاستی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ کانگریس نے ریاستی وزیر صحت کے استعفے کا مطالبہ کیا، جبکہ بی جے پی لیڈروں نے اپوزیشن پر سیاست کرنے کا الزام عائد کیا۔ نوبل انعام یافتہ کیلاش ستیارتھی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل عام ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی کہ وہ مداخلت کریں اور یو پی میں دہائیوں سے جاری کرپٹ میڈیکل نظام کو درست کریں۔ میڈیکل کالج کے باہر بڑی تعداد میں پولیس تعینات کی گئی ہے۔ اپوزیشن کے اس الزام کے بعد کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس معاملے پر پورا اسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے، وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ مشرقی اتر پردیش میں موسم بارہ میں انسیفلائٹس یعنی جاپانی بخار کی وبا پھیل جاتی ہے، جس میں بڑی تعداد میں بچے فوت ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ دہائیوں سے جاری ہے۔ یہ بخار مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ نے جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری بنانے کے اپنے باہمی عزم کا اعادہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں لیڈروں نے جمعے کے روز ٹیلی فون پر گفتگو کی. بیان میں بتایا گیا کہ لیڈروں نے توثیق کی کہ شمالی کوریا کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ قرارداد اہمتی اور جزیرہ نما کوریا پر امن اور استحکام کے حصول کے لیے ایک ضروری اقدام تھا. بیان کے مطابق صدور صاحبان نے جزیرہ نما کوریا کے غیر جوہری ہونے کے بارے میں اپنے باہمی عزم پر دوبارہ زور دیا اور اتفاقیہ کہ شمالی کوریا کو اپنا اشتعالی رویہ بہر صورت ختم کرنا چاہیے. شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان شمالی کوریا کے جوہری عزائم کے بارے میں جو کشیدگی ہے اس پر وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے دو ممتاز تجزیہ کاروں کینٹ یونیورسٹی کے عاصم یوسف زئی اور امریکہ میں مقیم پاکستانی تجزیہ کار مسعود عبدالی سے بات کی. اس سوال کے جواب میں کہ کیا کسی تصادم کے امکانات نظر آتے ہیں, عاصم یوسف زئی نے کہا,
اس وقت تو میں وہ خطرہ نہیں دیکھ رہا ہوں. اس وقت جو ہے وہ صرف ریٹرک ہے. جب صدر ٹرمپ اپنے صدارتی جو کیمپین تھا وہ کر رہے تھے تو اس وقت ان کا جو فوکس تھا وہ بیسیکلی تین پوائنٹس پہ تھا. وہ نارتھ کوریا پہ تھا, وہ ایران پہ تھا اور وہ اسرائیل پہ تھا. تو اسی ریٹرک کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ جو نارتھ کوریا کے صدر ہیں کم جونگ اون وہ بھی اسی ریٹرک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ میزائل کے تجربے بھی کر رہے ہیں اور وہ گوام پہ بھی بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سے بات جو ہے وہ آگے نکلے گی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت کم جونگ اون جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ جو نیگوسیشن جب شروع ہوگی تاکہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو اور وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ کے ساتھ آ جائے.
عبدالی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے بین الاقوامی فورمز پر بھی کہ دو یا تین آپشنس ہیں, مذاکرات کے ذریعے یا چین اور روس کو درمیان میں ڈال کر یا پھر فائنل آپشن جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی صورت میں ملٹری آپشنز بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا امکانات نظر آتے ہیں کہ چین اس سلسلے میں کس حد تک جا سکتا ہے؟
واقعی چین کا معاملہ بہت اہم ہے کہ یہ جس جو اصل میں جو تازہ ترین جو کشیدگی آئی ہے وہ اقوام متحدہ کی پابندی کی وجہ سے آئی ہے اور یہ پابندیاں واقعی بہت سخت ہیں شمالی کوریا کے لیے کہ اس کی برآمدات تقریباً ایک تہائی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ وہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہے چین پر اپنے خام تیل کے معاملے میں, وہ بھی اس کی مقدار کم کر دی گئی ہے. چین کا معاملہ یہ ہے کہ اس پابندی کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ چین کو پڑے گا, اس کی معیشت بہت منفی اثرات پڑیں گے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آج کل معاشی صورتحال بہت اچھی نہیں, یعنی ان کی شرح نمو کم ہو گئی ہے. ان حالت میں $2 بلین جو ہے کم ہو جائیں درآمدات میں, یہ بہت بڑا یعنی ڈینٹ ہے ان کی اکانومی کو. تو میرا خیال ہے خود چین بھی کی بھی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے میز پر آئیں اور وہاں پر مسئلہ حل ہو جائے. اور جو بھی فرما رہے تھے آسم صاحب, بالکل صحیح بات ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کم جونگ صاحب جو ہیں یہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں, اس لیے پابندیوں کی وجہ سے ان کی صورتحال بہت نازک ہو گئی ان کے پاس. یعنی وہ بات تو وہ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم چار میزائل اور پھینکیں گے اور ہم وہ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے وہ چار میزائل جو ہے وہ داغیں گے جو گوام کے قریب سمندر میں گرے گا, جو ان کے وارننگ شاٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری وارننگ ہوگی امریکہ کو. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دباؤ ڈال کے چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے مذاکراتی میز پر آئے اور پھر وہاں پر وہ کسی کو باعزت طریقہ نکلنے کا ہو تاکہ یہ پابندیاں کسی طریقے سے ختم ہو, یعنی وہ ہو سکتا ہے کسی چین گارنٹی دے دیں. تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ اور چین بھی یہ چاہتا ہے, اس لیے کہ ان پابندیوں کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے معاشی طور پر وہ چین کو ہو رہا ہے.
میں جی ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں آصف صاحب, چین اس بارے میں کتنا خطرہ محسوس کرتا ہے, وہ کس حد تک جائیں گے اس معاملے کو یہیں پر روک دینے کے لیے؟
چین کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس معاملے کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیں کیونکہ اس سے چین کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر کوئی ملٹری آپشن بیچ میں آ گئی تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کو ہوگا, جہاں پہ اس وقت امریکہ کے 28,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور لاکھوں سیویلین جو ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پہ ساؤتھ کوریا میں موجود ہیں. تو اگر ملٹری آپشن بیچ میں آ گئی تو یہ سب سے جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ کوریا کے لیے ہوگی. اس سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ جاپان کے لیے ہو سکتی ہے اور چائنا کے لیے ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے چائنا جو ہے انہوں نے تو کل کہا تھا کہ اگر کوئی ملٹری کنفرنٹیشن ہو گئی کوریا اور امریکہ کے درمیان میں تو وہ غیر جانبدار رہیں گے, لیکن وہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اس میں اکنامک جو ہے وہ بہت بڑا سٹیک ہے, اور چائنا جو ہے وہ اکانومی پہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے اس وقت. وہ ان کا جو سارا فوکس ہے وہ اکنامک ایکسپینشن پہ ہے, اگرچہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, تو ان کا جو جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, لیکن ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اکانومی بننا چاہتا ہے, اور ان کے جو ہیں وہ انٹرنیشنل ان کے خواہشات ہیں وہ ان کو پورا کرنے میں مصروف ہیں. وہ جو ہیں وہ اس وقت کوئی بھی ملٹری سچویشن کو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ وہ ایگری نہیں کریں گے, اور اس کو وہ جس کو کہتے ہیں ڈی ایسکلیشن, تو وہ ابھی ڈی ایسکلیشن کی باتیں جو ہیں وہ ابھی شروع ہوں گی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا میں صورتحال ایک خطرناک ابتری ہے اور اس ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا متبادل موجود ہے. وائس آف امریکہ کی ایزابل چچولی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار وینزویلا کے خلاف اپنی انتظامیہ کی نئی تعزیروں کے دو روز بعد کیا. انہوں نے کہا وینزویلا کے لیے ہمارے پاس بہت سے متبادلات ہیں, اور میں فوجی متبادل کو خارج از امکان خیال نہیں کرتا. وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. آپ جانتے ہیں ہم پوری دنیا میں موجود ہیں, اور پوری دنیا میں ہمارے فوجی موجود ہیں, بہت دور دراز مقامات پر بھی. وینزویلا بہت دور نہیں, اور لوگ مشکلات اٹھا رہے ہیں, جان سے جا رہے ہیں. وینزویلا کے لیے ہمارے پاس بہت سے متبادلات ہیں, اور ضروری ہوا تو فوجی کارروائی بھی. جمعے کو نیو جرسی میں وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کے ساتھ گفتگو میں وینزویلا بھی موضوعات میں سے ایک تھا. صدر نے کہا
I support peace, I support safety, and I support having to get very tough if we have to protect the American
میں امن اور سلامتی کی حمایت کرتا ہوں, اور میں اس کی بھی حمایت کرتا ہوں کہ جب بات ہو امریکی عوام اور ہمارے اتحادیوں کے تحفظ کی تو آپ سختی اختیار کریں. اس تصدیق کے بعد کہ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو نے ٹرمپ سے فون پر بات کرنے کی درخواست کی ہے, وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وینزویلا میں جمہوریت بحال ہوتے ہی صدر ٹرمپ اس ملک کے صدر سے بخوشی بات کریں گے. امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ امریکی فوج امریکہ کے اندر امریکی شہریوں اور بیرون ملک امریکی قومی مفادات کے تحفظ کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہے. تاہم ایک سینئر امریکی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ پینٹاگون کو وینزویلا میں آئندہ کسی فوجی کارروائی کا علم نہیں ہے. جمعے کو دیر گئے وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر پیڈرینو نے سرکاری ٹیلی ویژن پر صدر کے بیان کو پاگل پن کی کارروائی قرار دیا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جوہری صلاحیت رکھنے والے شمالی کوریا سے نمٹتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے, لیکن ان کو رائے عامہ کے حالیہ جائزوں کے تناظر میں بھی بڑی آزمائش کا سامنا ہے, جن کے مطابق ملک میں صدر کی سیاسی مقبولیت کم ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ تعطل کا شکار ملکی ایجنڈا اور ٹرمپ کی قیادت کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات ہیں. وائس آف امریکہ کے قومی امور کے لیے نمائندے جم ملون کی رپورٹ سنیے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی خارجہ پالیسی کے پہلے بحران کا سامنا ہے, اور اس ہفتے شمالی کوریا کو ان کی طرف سے دیے گئے کڑے انتباہ پر توجہ مرتکز ہے.
They will be met with fire and fury like the world has never seen.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں غیظ و غضب اور آگ کا سامنا ہوگا, اور طاقت کا بھی کچھ اس انداز میں جسے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا. امریکہ کے ایک سابق سفارتکار بل ریچرڈسن نے ٹرمپ کے اس بیان کو افسوسناک قرار دیا ہے.
Now I think the president has a chance to rally the nation to address the country on what our policy is.
سفیر ریچرڈسن کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے اب صدر کے پاس موقع ہے کہ وہ ملک سے خطاب کریں اور عوام کو بتائیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پرسکون انداز اپنائیں.
President Obama, he is the founder.
صدر اوباما وہ داعش کے بانی ہیں. یہ تھے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ, جو انتخابی مہم کے دوران یہ بات کہہ رہے تھے, اور امریکی عوام گزشتہ برس کی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے اس کڑے انداز بیان کے عادی ہو گئے تھے. لیکن اب وہ صدر ہیں, معیار مختلف ہے. یہ کہنا ہے سیاسی تجزیہ کار لیری سباتو کا.
He is very impulsive. Now, I suppose you could argue that abroad,
یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباتو نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا رویہ اضطراری ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ چلیے میں یہ فرض کرتا ہوں کہ آپ کی دلیل یہ ہوگی کہ ممکن ہے یہ رویہ بیرون ملک مثبت انداز میں دیکھا جاتا ہو، جب آپ کے دشمن اور مخالفین یہ خیال کریں کہ ان کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہے جو متوازن طبیعت نہیں رکھتا۔ دوسری جانب جب معاملہ جوہری ہتھیاروں کا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر کسی کے مفاد میں ہے اور امریکہ کے مفاد میں بھی ہے کہ ایسے فیصلے کرنے والا شخص مدبرانہ سوچ رکھتا ہو۔ لیکن ٹرمپ کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ کڑا انتباہ وہ بیانیہ ہے جس کی ان کے حمایتی ان سے توقع کرتے ہیں۔
This is not the Obama White House, this is the Trump White House. We do not tell people in advance if they are adversaries what we are.
ٹرمپ کے مشیر سیباستین گورکا نے الہورا ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اوباما کا وائٹ ہاؤس نہیں، یہ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس ہے۔ ہم لوگوں کو پیش کی کچھ نہیں بتاتے اگر وہ دشمن ہوں کہ ہم کیا اقدام اٹھانے والے ہیں۔ شمالی کوریا کے بارے میں یہ چیلنج رائے عامہ کے حالیہ جائزوں کے تناظر میں سامنے آیا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر صدر کی مقبولیت کی شرح پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ریپبلکنز کے درمیان بھی۔ یونیورسٹی آف ورجینیا سے سیاسی تجزیہ کار لیری سباتو اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آغاز میں ان لوگوں کی بڑی اکثریت جنہوں نے ٹرمپ کے لیے ووٹ دیا بھرپور انداز میں ان کی حمایت کرتی رہی، ان کی کارکردگی کو سراہتی رہی، لیکن اب تازہ ترین جائزوں میں مقبولیت کی یہ شرح 17% اور 24% کے درمیان رہ گئی۔ صدر ٹرمپ کو ملکی سطح پر کانگریس میں تعطل کا شکار ایجنڈے کا سامنا ہے اور وہ حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے حمایتیوں کی طرف پلٹتے ہیں، جیسے انہوں نے حال ہی میں ویسٹ ورجینیا میں کیا۔ اپنے کلیدی حمایتیوں پر انحصار کرنا کوئی حیران کن بات بھی نہیں، اور یہ کہنا ہے تجزیہ کار جیرمی میئر کا۔
By normal presidential standards, he's failing. But he's not a normal president.
جارج میسن یونیورسٹی کے جیرمی میئر نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ معمول کے صدارتی معیار کے تحت وہ ناکام ہو رہے ہیں، لیکن وہ معمول کے صدر بھی نہیں، اور ان کے متعدد کلیدی حمایتی اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ خلل اندازی کرنے والے ہیں۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت شمالی کوریا کو سلامتی کے تناظر میں ایک سنگین خطرہ خیال کرتی ہے، تاہم جائزے میں حصہ لینے والے تقریباً ایک تہائی افراد نے کہا کہ انہیں صورتحال سے نمٹنے کے لیے صدر کی صلاحیت پر اعتماد ہے۔ واشنگٹن۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ وہ داعش کے سابق مضبوط ٹھکانے موصل کا قبضہ حکومت کے پاس آنے کے بعد وہاں لوٹنے والے ہزاروں عراقیوں کے لیے امدادی سامان کی فراہمی کے لیے اپنی سرگرمیوں میں تیزی پیدا کر رہا ہے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ انجم ہیرلگل سے سنیے۔
اقوام متحدہ کے ادارے یو این ریفیوجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ مغربی موصل میں وسیع پیمانے پر ہونے والی تباہ کاریوں کے تناظر میں اس کے سامنے ایک بڑا کٹھن کام پڑا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 79,000 افراد اس تباہ حال شہر کو لوٹ چکے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ سرکاری افواج اور داعش کے درمیان شہر میں جاری رہنے والی جنگ سے پرانے شہر کو زبردست نقصان پہنچا ہے، اس لیے وہاں کی سب سے بڑی اور فوری ضرورت سروں پر چھت ہے۔ ادارے کے ترجمان آندرے مہاچچ کا کہنا ہے کہ ایسا گولہ بارود جو چلا نہ ہو اور بارودی سرنگیں شہریوں کے لیے سخت خطرے کا باعث ہیں، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کو محفوظ بنانے کے لیے بارودی سرنگوں سے پاک کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ واپس آ سکیں۔ مہاچچ کا کہنا تھا،
But given the magnitude of the problem, clearance work to remove all explosive hazards could take a very long time.
تاہم مسئلے کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے شہر کو گولہ بارود سے پاک کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ واپس آنے والے خاندانوں کو بنیادی ضروریات تک رسائی کا بھی سامنا ہے۔ موصل کے چند علاقوں میں پانی، بجلی یا ایندھن میسر نہیں ہے، اور جہاں ہے وہاں بہت مہنگے داموں مل رہا ہے۔ گو کہ موصل کا قبضہ حاصل کرنے کی جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن مہاچچ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال دوبارہ خراب ہو سکتی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ادارے نے بے گھر ہونے والے افراد کے حوالے سے ان سمیت دیگر خدشات کو حکومت کے سامنے رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا، ہم نے انتقام سے متعلق مسائل کے حل، بدلے کے لیے کیے جانے والے حملوں کی جانب اور مجموعی طور پر سزا دینے جیسے امور کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ عراقی حکومت نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران موصل سے نکلنے والے 90% خاندان واپس آ چکے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن مغربی شہر کی نسبت باقی موصل میں تباہی کم ہوئی ہے، اس لیے شہر کے مشرقی حصے میں زندگی معمول پر آ رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اس سال کے آغاز میں وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایران کی خطرناک اور جاری اشتعال انگیزیوں کے بارے میں بات کی جن سے بیرون ملک دہشت گردی اور تشدد پھیلتا ہے۔ ان کے الفاظ،
whether it be assassination attempts, support of weapons of mass destruction, deploying destabilizing militias, Iran spends its treasure and time disrupting peace.
چاہے یہ ہلاکتوں کی کوششیں ہوں، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہوں، عدم استحکام پیدا کرنے والی ملیشیا کی تعیناتی ہو، ایران اپنی دولت اور وقت امن کو درہم برہم کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ایران کی قابل نفری سرگرمیوں کے شواہد حال ہی میں اس وقت سامنے آئے جب محکمہ خارجہ نے عالمی دہشت گردی کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی۔ جیسا کہ دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے سے متعلق امور کے قائم مقام رابطہ کار جسٹن سبرل نے رپورٹ کے اجرا پر کہا کہ جبکہ داعش امریکہ اور دہشت گردی کی مخالف بین الاقوامی کوششوں کے لیے بدستور بہت زیادہ توجہ کا حامل ہے، ایران عالمی سطح پر دہشت گردی کا اب بھی سب سے بڑا سرپرست ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کی قدس فورس بیرون ملک دہشت گرد پیدا کرنے اور ان کی حمایت کے لیے ایران کا بنیادی وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پر عراق اور شام کے تنازعات میں قدس فورس کا براہ راست ملوث ہونا اس بات کا مظہر ہے۔ تاہم ایران دوسروں کے ذریعے بھی دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ مسٹر سبرل نے کہا کہ ایران سن 2016 میں حزب اللہ کے لیے مالی امداد کا بدستور بنیادی وسیلہ رہا اور مشرق وسطی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی حزب اللہ کی کوششوں میں قریبی رابطے کا کام کرتا رہا۔ مسٹر سبرل نے حزب اللہ کو عالمی نیٹ ورک پر مشتمل ایک انتہائی جدید دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہوئے اس جانب توجہ دلائی کہ وہ اسد حکومت اور شام کے لوگوں کے خلاف اس کی جنگ میں ہر طرح سے حمایت کرتا رہا ہے، اور اس نے سن 2016 میں لبنانی سرحد کے ساتھ اسرائیلی دفاعی افواج کے خلاف متعدد حملے بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران عراقی عسکریت پسند گروپوں کی حمایت کرتا ہے جن میں شیعہ دہشت گرد تنظیم قطائب حزب اللہ شامل ہے، جو سنی شہریوں کے خلاف انسانی حقوق کی شدید زیادتیوں کی قصوروار ہے۔ ایران نے بحرینی عسکریت پسندوں کو ہتھیار، مالی امداد اور تربیت بھی مہیا کی ہے، جنہوں نے بحرین کی سیکورٹی فورسز پر حملے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ایران کے القاعدہ کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ ایرانی حکومت ایران میں زیر حراست القاعدہ کے سینئر ارکان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتی اور انہیں کھلے عام شناخت کرنے سے انکار کرتی ہے۔ کم سے کم سن 2009 سے ایران نے القاعدہ کی مدد کرنے والوں کو اپنے ملک کے راستے ایک پائپ لائن لے جانے کی اجازت دی ہے، جس سے القاعدہ کو جنوبی ایشیا اور شام میں فنڈز اور جنگجوؤں کو پہنچانے میں آسانی ہوئی ہے۔ محکمہ خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ دہشت گردی کی، چاہے وہ غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ہو یا کوئی سرکاری طاقت، اس کی حمایت کرے ایک پرامن اور مہذب دنیا میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں جب تک ایرانی حکومت امن میں شریک کار نہیں بنتی، تمام باضمیر اقوام کے لیے لازم ہے کہ وہ ایران کو الگ تھلگ کرنے اور دہشت گردی کے لیے اس کی جانب سے مالی اعانت کو روکنے کی خاطر مل جل کر کام کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا. ایڈیٹر اسد نذیر تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلڈو خر, انجینئر سیڈرک فرینکلن. بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.